الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، سترویں پارے میں سورہ حج کی آیت نمبر 5 پر بات ہو رہی تھی، اور اللہ تعالی نے پوری انسانیت کو اپنے ہونے کے متعلق اور اپنے تصرفات اور اپنی قدرت کے متعلق ایک دلیل دی، اور انسانوں کو یہ بتلایا کہ وہ یقیناً اللہ کے مقرر کردہ ایک نظام میں چل رہے ہیں، اور اللہ نے اس کائنات میں کسی کو بھی ایسی آزادی مرحمت نہیں فرمائی کہ وہ اپنی مرضی سے، اپنی خواہش سے ایک الگ دنیا میں جزیرہ قائم کر لے اور وہ اس نظام سے ہٹ جائے جو نظام اللہ نے اس کے لیے مقرر کیا ہے. اللہ تعالیٰ کا قاعدہ اور قانون ہے کہ والدین سے اولاد کا وجود دنیا میں آتا ہے، اور کوئی ایسا نہیں ہے جو اس کائنات کے نظام کو توڑ سکے. اور اللہ کا قانون ہے کہ بڑھاپا جوانی کے بعد آیا کرتا ہے، اور کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو بچپن کا دور گزارے بغیر جوانی میں قدم رکھتے اور جوانی کا دور گزارے بغیر بوڑھا ہو جائے، اور اسی طرح بڑھاپے میں ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ انسان کے قوا اس کو جواب دے جاتے ہیں اور اس کی صلاحیتیں فطری اعتبار سے کم ہو جاتی ہیں، اور وہ فطرتاً بعض امور میں بچوں کے مشابہ بن جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کا بیان کیا اور بتایا کہ دیکھو اللہ کی ذات ہے. ان دو دلائل پہ اللہ تعالیٰ نے کچھ نتائج مرتب فرمائے، اور ان میں سے پہلی دلیل تو گزر گئی. اب دوسری دلیل یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، اور تم دیکھتے ہو کہ زمین دبی پڑی ہے. فصل کاٹنے کے بعد کا زمانہ، اور وہ زمانہ جب زمین میں بیج ڈالا جاتا ہے اس سے پہلے کا دور، اور اسی طرح فضا کا موسم، اور زمین انسان دیکھتا ہے اور بظاہر وہ خشک ہو گئی ہے، ایک طرح کا چٹیل میدان بن گیا ہے، اور انسان سوچے کہ اب اس میں سرسبز و شاداب فصلیں کیسے اگیں گی اور لہلہاتی کھیتیاں کیسے قائم ہوں گی، تو یہ بات اس کی سمجھ میں بظاہر نہیں آتی اگر انسان کے ذہن میں اس کی پچھلی زندگی کا تجربہ نہ ہو. اور فرض کر لیجئے کہ ایک بچے کو پہلی مرتبہ آپ یہ سین دکھائیں اور اسے کہیں کہ جو زمین آج تم بالکل چٹیل اور ہموار دیکھ رہے ہو، کل اس پہ رنگ برنگ کے پھول کھلیں گے، تو بچہ حیرت سے پوچھتا ہے کہ یہ کب ہوگا. پھر اسے آپ دکھا دیجئے ایک دن لے جا کر کہ یہ ہو گیا ہے، تو وہ حیرت میں ڈوب کے پوچھتا ہے کہ یہ کیسے ہو گیا. بس اس طرح اللہ نے انسان کو دلیل دی، اور اللہ نے فکر کی گہرائی کی طرف توجہ فرمایا کہ انسان غور سے اپنے گرد و پیش کے مناظر کو دیکھے، اس کائنات کو دیکھے، اور اس پر جو نتائج مرتب ہوتے ہیں ان تک پہنچنے کی کوشش کرے. انسان کو اللہ نے مختلف حواس مرمت فرمائے ہیں، اور ان میں بہت بڑا حادثہ یہ ہے کہ انسان سیکھے اور عبرت حاصل کرے، انسان دیکھے اور نتائج تک پہنچے، دیکھے اور سوچے. جس چیز کو انسان دیکھتا ہے اس کے بعد اس کی سوچ میں اس کی پازیٹو سائیڈ آ جائے، تو یہ وہ چیز ہے جو انسان کو صحیح معنی میں زندگی میں رہنمائی کرتی ہے اور انسان کو صحیح انسان بناتی ہے. ایک آدمی دیکھتا ہے کہ جوتا، اب اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے؟ ایک آدمی کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ اس جوتے کو اگر پہنا جائے تو بہت خوبصورت لگے گا. ایک آدمی اسے دیکھ کے کہتا ہے کہ کتنے میں خریدا ہوگا. تیسرا آدمی دیکھ کے کہتا ہے کہ پتہ نہیں اس کی گٹھائی کیسے ہوئی ہوگی، اور اس کا جو چمڑا ہے یہ کیسے برآمد کیا گیا ہوگا. اور ایک وہ بھی ہے جو اس جوتے کو دیکھتی ہے یا دیکھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس سے ضرب کتنی اچھی لگے گی، اگر مارا جائے تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا. تو ایک ہی چیز ہے اور دیکھنے کے انداز مختلف ہیں. بس اسی طرح ایک آدمی جامع ہے، وہ ہر پہلو پر غور کر لیتا ہے، اور جو اس میں اعلیٰ ترین مقصد ہے اس مقصد تک وہ پہنچ جاتا ہے. اسی طرح وہ انسان اس کے لیے پازیٹیو تھنکنگ ہے, صحیح سوچ ہے, تو یہ انسان زندگی میں اس جوتے کا اصل مقصد حاصل کر لے گا. بس اسی طرح اللہ ہی جو کائنات پیدا کی, اللہ نے ہم انسانوں کو یہ بتایا کہ ہم اشیاء کو دیکھیں اور دیکھنے کے بعد ان چیزوں کے تجزیے کریں, ذہن میں سوچیں اور اس سے ہم ایک خوراک حاصل کریں اللہ کی معرفت کی, اور ہم غذا حاصل کریں اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کی. یہ ساری کے سارے جینیٹک کا پروسیس جو اللہ تعالیٰ نے اوپر بیان فرمایا, اور اس کے بعد اب ایگریکلچر کی طرف جو آئے ہیں کہ تم اس زمین کو دیکھو اور ان چیزوں کو, اس سے کیا چیزیں مراد ہیں. ایک آدمی زمین کو دیکھتا ہے, وہ سوچتا ہے یہ کتنے میں بکے گی, دوسرا آدمی دیکھتا ہے انہیں چیزوں کو اور وہ کہتا ہے کہ اس سے کتنی فصل حاصل ہوگی, تیسرا آدمی دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے سبحان اللہ کل تک تو یہ زمین چٹیل میدان تھی, آج کچھ ماہ کچھ ہفتوں کے وقفے کے بعد اللہ نے اسے سرسبز بنا دیا. یہ ہے میرے پروردگار کا کمال. تو دیکھیے چاہے وہ اس زمین سے فصل حاصل کرے اور چاہے اس زمین کو بیچے, لیکن اصل چیز اس نے حاصل کر لی جس نے اس انقلاب سے, اس تغیر سے اپنے ذہن میں ایک چیز سوچی, تجزیہ کیا اور وہ نتیجہ اللہ کی معرفت پر جا کر منتج ہوا, اور وہ نتیجہ اللہ کی معرفت کی صورت میں نکلا, اللہ تعالیٰ کے اقرار کی صورت میں نکلا. بس یہ انسان ہے جو انسان صحیح معنی میں سوچنے والا ہے. بزرگ ایک مثال دیا کرتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ بھینس تو ہر کوئی خریدتا ہے, لیکن دیکھنا یہ چاہیے کہ گوبر کے لیے خریدی ہے یا دودھ کے لیے خریدی ہے. اسی طرح انسان اس زمین کو دیکھتا ہی ہے. اللہ نے فرمایا تم اس کو دیکھو, اس پر غور کرو کہ زمین بالکل دبی پڑی تھی, فاذا پس کیا ہوا, انزلنا علیہ الماء, ہم نے اس پر پانی کو نازل کیا. اب پانی اللہ نے آسمان سے یا اوپر سے یا بادل سے یا بارش کے ذریعے سے نازل فرمایا, اب اس پانی کا اختلاط ہوا اس زمین کے ساتھ, تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ حفظت, پھر کیا ہوا, یہ زمین بالکل تازہ ہو گئی, زمین کیا ہو گئی, بالکل ہری بھری ہو گئی. احتزت کا مطلب تو یہ ہوا کہ زمین میں جنبش پیدا ہوئی, زمین میں حرکت پیدا ہوئی, اور اس زمین کی جو حرکت تھی اب اس کا نتیجہ آگے کو چل کے نکلے گا, اور وہ نتیجہ اس انتہا پر پہنچے گا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو یہ کام کرتا ہے, اور اللہ ہی ہے جو ان چیزوں کو پانی کے ذریعے سے اگاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ پانی برسایا, پھر اس کے بعد وہ کیا ہوتی ہے, احتزت لہریں اس میں پیدا ہو جاتی ہیں, وربت اور اپجتی ہے, وہ ابھرتی ہے. یہ دوسرا مرحلہ اللہ نے بیان فرما دیا. بلکہ یہ سمجھ لیجیے کہ احتزت کا مطلب تو یہ تھا کہ وہ زمین تازہ ہو گئی, وہ زمین لہلہانے لگی, اس زمین کا انجام بتا دیا. اب پانی میں آپ دیکھیے بذات خود کیا چیز ہے, پانی میں کوئی پھول آپ کو نظر نہیں آئے گا, پانی میں دودھ نظر نہیں آئے گا, پانی میں کوئی اور چیز نظر نہیں آئے گی. پانی تو سادہ سا اللہ کا انعام ہے جو نازل ہوا, اور جس ظرف میں جو صلاحیت تھی پانی کو اس نے اسی طرح کا بنا دیا. گائے نے کیا, اس کے ظرف میں صلاحیت تھی دودھ بنانے کی, اس نے دودھ بنا دیا. بیج پہ جب پانی پڑا تو پانی وہی ہے لیکن اس میں انار کا ذائقہ آ گیا, اور اسی طرح اس میں سبزی پڑی, اور اسی طرح اس پانی نے کسی اور پھل کی صورت اختیار کر لی, اور یہی پانی ہے. انسان جب پیتا ہے تو اس کے جسم میں تازگی آ جاتی ہے, اپنی سادہ حیثیت میں پیتا ہے, لیکن اندر جا کر کیمیکلی اس میں جو ریئیکشنز ہوتے ہیں اور جو چیزیں اس میں پیدا ہوتی ہیں, یہ سب کی سب چیزیں کرنے والا آخر کون ہے. اللہ نے فرمایا تم دوسری ہماری دلیل پر غور کرو, فاذا انزلنا علیہ الماء اهتزت, اور جب ہم نے کیا پانی کو نازل کیا تو زمین لہلہانے لگی, ہری بھری ہو گئی. برابر اب اللہ تعالیٰ نے ایک ابتدا بیان کی, ایک انتہا بیان کی. حامدتن تو اس کی ابتدا تھی کہ وہ کیا تھی, دبی پڑی تھی, اور احتزت یہ اس کی انتہا تھی کہ سرسبز و شاداب ہو گئی. جہاں دیکھیں ہریالی ہی ہریالی نظر آتی ہے, جہاں تک آپ کی نگاہ کام کرتی ہے آسمان کے افق کے ساتھ ہریالی شام کے ملتی ہوئی نظر آتی ہے. یہ دونوں انتہائیں بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے درمیان کی کیفیت بھی بیان فرما دی. اور فرمایا برابر، اور یہ زمین ابھری، پانی پڑتا ہے، بیج پھوٹتا ہے تو زمین کا اٹھان ہو جاتا ہے، زمین ابھجتی ہے، اس میں ابھار پیدا ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ اس میں ابھار پیدا ہوا، اس کا مطلب ہے کہ وہ جو بیج ڈالا گیا تھا وہ بیج پھوٹ پڑا، وہ انبتت، اور اس زمین میں اگائی، من کل زوجین، طرح طرح کی چیزیں، بہیج، جو بڑی پر رونق ہیں، بہت ہی خوبصورت ہیں۔ تو یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ زمین نے اگایا ہر طرح کی چیز کو۔ آپ دیکھیے زمین وہی ہے، پانی وہی ہے، بیج بدل گیا، چیز اسی طرح بدل جاتی ہے۔ ایسے ہی اللہ انسانوں کے لیے بھی کرتا ہے کہ وہ اپنی رحمت کو بھیجتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے کسی چیز کو بھیجتا ہے، اور وہ دیکھتا ہے کہ بندے اس کی رحمت کا کیا اثر لیتے ہیں۔ اور یہاں پر فرما دیا کہ انبتت من کل زوج بہیج، اور دیکھو پھر کیا ہوا، زمین نے اگایا ہے، اگایا کس چیز کو، طرح طرح کی چیزوں کو اگا دیا۔ یہاں پر ایک مسئلہ تو قابل غور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ زمین نے اگایا، تو دیکھیے اگانے والے اصل تو اللہ ہیں، لیکن عالم اسباب میں چونکہ وہ زمین اگا رہی ہے، اس لیے اللہ نے اگانے کی نسبت زمین کی طرف کر دی۔ اور اس سے ہمیں بہت بڑا سبق یہ مل گیا، بہت بڑی بات یہ حاصل ہوئی کہ عالم اسباب میں چیزوں کی نسبت قریب کے سبب کی طرف کی جاتی ہے۔ مثلا کہتے ہیں ماں باپ نے پروان چڑھایا، بالکل ٹھیک ہے جملہ۔ اب کوئی کہے جی ماں باپ نے کیا پروان چڑھایا، اللہ نے پروان چڑھایا، تو ہم اس جملے پر غور کریں گے، اگر تو کہنے والی ماں ہے، باپ ہے، جنہوں نے واقعی یہ کام کیا ہے، لیکن وہ خاکساری اور عاجزی کے طور پر کہتے ہیں کہ جی نہیں، ہمارا کیا اس میں کمال ہے، یہ تو سارا کمال اللہ کا ہے۔ یہ بالکل ٹھیک جملہ ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ نے اس بچے کو پرورش اور پروان چڑھایا، کیوں، اپنی عاجزی اور اپنی عجز کا اظہار انہوں نے کیا، اور اللہ کی قدرت کاملہ پر انہوں نے اعتماد اور بھروسہ کیا، اور اچھائی کی نسبت اللہ کی طرف کر دی۔ یہ سب چیزیں درست۔ ایک خاتون سے ماں باپ کہتے ہیں ہم نے تمہیں پروان چڑھایا، وہ کہتی ہے تم لوگ کون تھے، اللہ ہی تھا جو کرنے والا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے احسان کا انکار کر رہی ہے، یہی جملہ اس کی گمراہی کا باعث بن جائے گا۔ وہ کہتی ہے اللہ ہی ہے، حقیقت میں تو بھئی اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کو پروان چڑھاتا ہے، لیکن اسباب میں جو چیزیں ہوا کرتی ہیں ان کی طرف نسبتیں ضروری ہوتی ہیں، اور ان نسبتوں کا احترام کرنا چاہیے۔ بچوں بات سمجھ میں آئی، ان نسبتوں کا ادب برقرار رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے، یہ نسبتیں بڑی قابل قدر ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا کہ جو آدمی لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی نا شکرا ہوتا ہے۔ بھائی، بہن، ماں باپ، بھانجے، بھتیجے، کوئی تحفہ لایا، اب زبان سے یہ کہنا کہ اللہ جزائے خیر دے، بہت شکریہ بیٹے، آپ نے خیال ہمارا کیا، بہت مہربانی، ایک یہ طریقہ ہے، اور یہی اسلام نے سکھایا ہے۔ اور ایک یہ کہنا کہ ہاں اس تحفے میں اللہ نے میرے مقدر میں کیا تھا، مجھے تو مل نہیں تھا، تمہارا کیا، تم نہ لاتے کوئی اور لے آتا، یہ ہے وہ ناشکری کا پہلو۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب یہ عادت پختہ ہو جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں جب غم کبھی کبھی زندگی میں آتا ہے تو وہ عورت یا مرد جو اس رویے کے حامل ہوتے ہیں وہ اللہ کو گالیاں دینے لگتے ہیں، ولیعاذ باللہ، وہ کہتے ہیں اللہ کو تو اور کوئی کام ہی نہیں، یہ توکل نہیں، یہ خدا پر بھروسہ نہیں ہے، اللہ تعالی پر عیب جوئی، ولیعاذ باللہ، اور خدا کی برائیاں بیان کرنا ایمان سے ہاتھ دھو دیتا ہے آدمی۔ اور بات شروع کہاں سے تھی، بات اسی بات سے شروع ہوتی ہے کہ جو اسباب اللہ نے متعین کیے ہیں نا، ان اسباب کا وقار، عزت، ان کا بھرم، ان کی حقیقت کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا انبتت، اور زمین نے اگایا ہے، حالانکہ اگانے والے خود حق تعالی شانو ہی ہیں، زمین کی کیا حیثیت ہے حق تعالی شانو کے مقابلے میں، لیکن اللہ نے بتا دیا کہ تم اسباب کا تعلق اس قریب کے سبب سے جوڑو گے تاکہ دنیا میں معاشرے قائم رہیں، انسانیت قائم رہے، انسان قائم رہے۔ اللہ پر بھروسے کا، وہ جو مقام ہے، وہ جو اللہ کے بعض مقرب بندوں کو نصیب ہوتا ہے، وہ بالکل الگ ایک چیز، اس تک رسائی ایسی آسانی سے ممکن نہیں ہے. بلبن بادشاہ نے 16 گاؤں لکھ کے بھجوائے حضرت شیخ فرید الدین مسعود شکر گنج رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ کے لیے، اور کہا خانقاہ شریف کا سارا بندوبست ان 16 گاؤں کی آمدنی سے ہوا کرے گا، اور حضرت لوگوں کو تعلیم دیتے رہیں اور ان کا تزکیہ فرماتے رہیے. تو حضرت کے پاس جب وہ چیزیں پہنچی، لمبا قصہ ہے، اس کا خلاصہ یہ کہ سارا پیسہ جتنا آیا تھا تقسیم کر دیا، اور اس کے جب چلنے لگے تو ایک بوڑھا آدمی اس نے پاؤں پکڑ لیا، فرمایا کیا بات ہے؟ اس نے کہا بیٹی کی شادی کرنی ہے اور پیسے چاہیے تھے، سنا تھا آپ کے پاس آج کچھ رقم آئی ہے بادشاہ سے اور اس کو آپ تقسیم فرمائیں گے. تو حضرت نے فرمایا اب سب تقسیم ہو گئی. اس نے کہا حضرت پھر؟ تو حضرت نے 16 گاؤں کا پروانہ اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا اور فرمایا یہ تو لے جا اور بیٹی کی شادی کر لے. 16 گاؤں پنجاب کے اس زمانے کے کوئی معمولی چیز اب بھی نہیں ہے، اس وقت بھی نہیں تھی. اسی بلبن بادشاہ کو ایک خط لکھنا پڑ گیا، تو شیخ نے لکھا کہ آپ اگر یہ کام جس کو بھیج رہا ہوں کر دیں تو آپ کا شکریہ، اور حقیقت میں اللہ ہی کرنے والا ہے، اور اگر آپ نہ کریں تو میں آپ کو معذور سمجھوں گا، اور حقیقت میں نصیب میں ہی نہیں تھا اس کے یہ کام. یہ توکل کی وہ قسم ہے جس پر اتنی آسانی سے انسانوں کی رسائی نہیں ہوتی. ہم لوگوں کے لیے، اور خود اس واقعے میں بھی یہی سبق ہے، اس واقعے میں بھی کہ ہم جتنے بھی ظاہر کے تعلقات اور یہ چیزیں ہیں، اس ادب کو قائم رکھیں اور نسبت ان اسباب کی طرف کریں جو اسباب دنیا میں پائے جاتے ہیں. اللہ نے فرمایا زمین نے اگایا، ایک تو اس آیت کریمہ سے بات پتا چلی، دوسری بات یہ معلوم ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے اوپر سے بارش سے پانی جو نازل کرتے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں اپنی جگہ پر، ایسے ہی خدا کی رحمت نازل ہوتی ہے انسانوں پر، اور انسان اس رحمت کو کس طرح استعمال کرتا ہے یہ انسان کے دیکھنے کی بات ہے. اب دیکھیے پانی بھی نازل ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا ہے کہ زمین کے ساتھ مل کے وہ کیسی اللہ کی معرفت کے سامان پیدا کرتا ہے. یہی پانی جیسے کہ عرض کیا گائے بھینس پیتی ہے تو دودھ بن جاتا ہے، اور یہی پانی جب سانپ پیتا ہے تو زہر بن جاتا ہے، اور اسی طرح اللہ حاضر قیاس اللہ کی رحمت آسمان سے نازل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں زمین پہ نازل ہوتی ہیں. پیسہ خود اللہ کی رحمت اور مہربانی، رزق اللہ کی رحمت اور مہربانی، اور آگے اس کا ہوتا کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی، آپ نے فرمایا مال پیسہ کیا یہ اچھی چیز ہے جب وہ کسی اللہ کے نیک بندے کے ہاتھ میں. یہی پیسہ اور مال اللہ کی مہربانی اگر کسی نالائق کے ہاتھ چلی جائے تو وہ اس پیسے کا کیسے استعمال کرے گا؟ تو اللہ تعالی نے بتایا ہے کہ انسان ان چیزوں کو دیکھے اور اس سے خدا تک پہنچنے کا سبق حاصل کرے کہ بے جان بظاہر بیج ہے اور وہ زندہ پودے کی شکل اختیار کر لیتا ہے، بظاہر کچھ نہیں ہے اور اس کے بعد وہ کچھ بن جاتا ہے. یہ دوسری دلیل اللہ نے دی، اور ایسی دلیل دی ہے جس کا تعلق خارج کی دنیا سے ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان خارج کی دنیا پہ غور کرتا رہے، اپنے علاوہ، اپنی جان کے علاوہ بھی غور کرتا رہے، خود اپنے حالات پر غور کرے کہ میں کیا تھا اب میں کیا ہوتا چلا جا رہا ہوں. ہر وہ آدمی، ہر وہ انسان جس کا آنے والا ہفتہ، لمحہ اور دن اور سال اپنی گزشتہ زندگی کے مقابلے میں بہتر نہیں ہوتا، وہ انسان خسارے میں چلا جاتا ہے. سوچتے رہنا چاہیے کہ مجھے پہلے اللہ کا خوف زیادہ تھا، اب اللہ کا خوف زیادہ ہے، پہلے حالت ٹھیک تھی اب حالت ٹھیک ہے، پہلے اللہ کی نافرمانی سے ڈرتا تھا یا اب ڈرنے لگا ہوں. جتنی اگر اچھائی ہے اللہ کا شکر ادا کرتا رہے، ہرگز یہ نہ سمجھے کہ میرا کوئی کمال ہے، اور اگر حالت اس کے برعکس ہے تو اب بھی موت سے پہلے ایک لمحہ بھی ہوش آ جائے، وقت ہی وقت ہے بابا، توبہ کر، اللہ سے رجوع کر، معافی مانگ. اللہ نے فرمایا یہ دو دلائل تم نے سنے، ایک خود تمہاری اپنی جان کے دوسرے تم اپنی خارج کی دنیا پر غور کرو اس کے ذالک, یہ اس لیے ہے, اب یہ چھٹی آیت شروع ہوئی, ذالک بان اللہ هو الحق, اور یہ اس واسطے ہے کہ لوگوں یقیناً اللہ کی ذات ہے, یقیناً اللہ ہے, یہ ہے زبردست تمانچہ اور زبردست بات جو منہ پر ماری ہے حق تعالی شانو نے ان کے جو اللہ کو نہیں مانتے. اللہ نے کہا تم میری ذات کے قائل نہیں ہو, ہم تمہیں اپنی ذات کے ہونے کی دلیل دیتے ہیں, تم اپنی جسم پر غور کرو, دیکھو تو کیا کیا چیزیں ہیں ہم نے رکھی ہیں. اللہ تعالی نے پیدائش کے مراحل کا ذکر کیا, آپ انسان کو دیکھیے چوٹ لگ جاتی ہے, دنیا کا بہترین سرجن, رائل فیملیز کے سرجن جمع ہو جاتے ہیں, آپریشن کرتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے, خون میں ایک چیز ہے پلازما, اور پلازما کے ذریعے اندمال ہو جاتا ہے, پروٹین ہے, اس کے فائبرز بنتے ہیں, اور وہ زخم کو خون جمتا ہے اور اس کے بعد اس پہ کرنٹ بن جاتا ہے. یہ ایک پلازما اللہ اس خون سے نکال دے اور اللہ تعالیٰ اس کی صلاحیت کو چھین لے تو خون جمے گا نہیں, نتیجہ یہ کہ بلیڈنگ نہیں رکے گی, اور اسی طرح ہیموفیلیا جو مرض ہے اس کے مریض جو ہوتے ہیں اس میں کلاٹنگ فیکٹرز نہیں ہوتے, نتیجہ یہ کہ مسلسل ڈاکٹرز کہتے ہیں انہیں خون لگاؤ, یہ کرو یہ کرو, اور بہت مرتبہ موت واقع ہو جاتی ہے. یہ اللہ ہی کی ذات تو ہے جو اندمال کو پیدا کرتی ہے جس سے زخم منجمل ہو جاتا ہے, اگر نہ دنیا کے سارے سرجن مل جائیں ان کی ساری سرجری ناکام ہو جائے اگر ایک یہ صلاحیت اللہ نے انسان میں نہ رکھی ہوتی, یا یہ کہ اللہ اب بھی کسی سے ہٹا لے, سوچا جائے تو انسان اتنا عاجز ہے, کچھ نہیں ہے. اللہ نے فرمایا ذالک بان اللہ هو الحق, یہ اس لیے ہم نے دونوں دلائل دیے ہیں کہ دیکھو اللہ کی ذات هو الحق, وہ سچی ہے, اللہ کی ذات ہے. ایک تفسیر یہ کی گئی ہے کہ اللہ تعالی کے ہونے کے دلائل, اللہ نے فرمایا ہم ہیں, اور اللہ تعالی کے ہونے کے اتنے دلائل ہیں, اتنے دلائل ہیں کہ کوئی عقل مند آدمی اس کا انکار نہیں کر سکتا. یہ تو بچوں کی بات ہے کہ اللہ تعالی کو دیکھنا ہے آنکھوں سے, ولیعذ باللہ, یہ تو بچوں کی بات ہے. اللہ کے آثار, اس کی رحمت, اس کے ہونے کے دلائل اتنے زیادہ ہیں کہ انسان غور کرنا شروع کر دے, کچھ نہیں اللہ کی کتاب کوئی پڑھ لے, اللہ نے اس خارج کی کائنات میں کتنے دلائل دیے ہیں جو اللہ کے ہونے کے ہیں, ان فلسفیوں کو اور ان سائنٹسٹ کو, اور ہر چیز اس کائنات میں نظر آتی ہے, ایک نہیں نظر آتا تو کیا اللہ ہی نظر نہیں آتا. اللہ نے اسی لیے لوگوں کو کہا ہے بار بار کہ تم اپنے گرد و پیش کی دنیا پر غور کرو اور تم ان چیزوں کو دیکھو ہم نے اسے کیسے بنایا. سورہ لقمان میں 21 پارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو دیکھنے پر زور دیا ہے, اور اللہ نے فرمایا الم ترو ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض, تم نے غور نہیں کیا آسمانوں میں جو کچھ ہے, جو کچھ زمین میں ہے اللہ نے تمہارے کام میں لگایا ہوا ہے. واسبغ علیکم نعمہ, اور اللہ نے اپنی نعمتوں سے تمہیں بھر دیا ہے, ظاہرتم و باطنہ, کھلی ہوئی نعمتیں خدا کی تم دیکھتے ہو, چھپی ہوئی نعمتیں انسان کے اندر کا سکون, اطمینان, محبتیں, خوشی, یہ اللہ کے انعامات ہی تو ہیں جو انسان کو اندر کی دنیا میں ملتے ہیں, اور ظاہر کی دنیا میں اولاد, ماں باپ, بہن بھائی, اچھا ماحول, یہ سب چیزیں, حتیٰ کہ انسان کی نگاہ دیکھنے والی ہو تو جب گھٹائیں آتی ہیں, جب شدید گرمی کے موسم میں ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آتا ہے, اور جب انسان سردی کی حالت میں دھوپ پر پہنچتا ہے, یہ سب اللہ کے انعامات ہی تو ہیں, لیکن انسان غور کرنے والا ہو تو جب. اللہ نے فرمایا اسبغ علیکم نعمہ, اللہ نے اپنی نعمتوں سے بھر دیا ہے تمہیں, ظاہر تم و باطنہ, ظاہر میں بھی خدا کی نعمتیں ہیں, باطن میں بھی تم دیکھتے ہو خدا کی کتنی نعمتیں تمہارے ساتھ ہیں. لیکن اس سے سبق لینے والے انسان چاہیے جو انسان انہیں دیکھیں اور اس سے سبق حاصل کریں اور اللہ کی معرفت کو حاصل کریں. ایک دوسری مقام پر دیکھ لیجئے سورہ جاسیہ میں اللہ تعالی نے وہاں بھی یہ ارشاد فرمایا, اللہ نے فرمایا اللہ الذی سخر لکم البحر, اور اللہ ہی کی ذات ہے لوگو جس نے تمہارے لیے سمندر کو تمہارے قبضے میں دے دیا ہے کہ تم سمندر پر اختیار رکھتے ہو. کائنات کی جتنی بے جان قوتیں ہیں ان کی تسخیر اللہ نے لگا دی ہے, لتجری الفلک فیہ بامرہ, تاکہ دریا میں اور سمندروں میں اللہ کے حکم سے جہاز چلتے رہیں. ولتبتغوا من فضلہ, اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو, ان سمندروں میں بھی کیسے کیسے ہیرے برآمد ہوتے ہیں, ایسے کیسے جواہرات برآمد ہوتے ہیں, اور کچھ بھی نہیں تو مچھلی سمندر میں کیسی برآمد ہوتی ہے. اللہ نے انسانوں کے رزق کا ذریعہ بنایا ہے, یہ سب کیوں کیا ہے, جہازوں کو ہمارے کام میں کیوں لگایا ہے, یہ سمندر میں رزق کیوں رکھا ہے. فرمایا آخر میں لعلکم تشکرون, شاید کہ تم میرا حق مانو. اور اگلی آیت میں اسی سورہ جاسیہ کی 13ویں آیت میں بات ہی مکمل فرما دی, اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض, اور اللہ نے کام میں لگا دیا ہے تمہاری جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے, جمیع منہو, سب اسی کی طرف سے. آسمان میں جتنی صلاحیتیں اور طاقتیں ہیں یہ تمہارے ہی کام میں ہیں, زمین میں جتنی چیزیں ہیں یہ سب کی سب تمہارے ہی کام میں ہیں. اللہ نے تمہارے کام کے لیے ان چیزوں کو رکھ دیا ہے, لگا دیا ہے, یہ سب تمہارے واسطے ہیں. ان فی ذلک الآیات لقوم یتفکرون, اور اس میں بڑی نشانیاں ہیں اللہ کی, اللہ کا پتہ ہے ان لوگوں کے لیے جو دھیان کرتے ہیں. یہ سمندر خدا کا پتہ ہے, یہ کشتیاں اور جہاز خدا کا پتہ ہے. لفظ استعمال فرمایا آیات, اور آیات کا ترجمہ ہمارے حضرت نے کیا شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے, پتہ پتہ آپ سمجھتے ہیں, ایڈریس. آپ جاتے ہیں کسی دوست کی تلاش میں یا اس سے آپ کہتے ہیں اپنا پتہ لکھ دیجئے, اور پھر آپ جا کے کہتے ہیں جی فلاں گلی فلاں محلہ کہاں ہے اس کا پتہ ہے میرے پاس, پتہ چاہیے, تو اس پتے سے وہ آدمی مل جاتا ہے, وہ دوست مل جاتا ہے. بالکل اللہ نے اسی طرح فرما دیا, یہ جو چیزیں ہم نے کہی ہیں نا, یہ دیکھو ہمارے پتے ہیں, یعنی ان پر آ کر اپنی عقل کو کھٹکھٹاؤ گے, اپنے دماغ کے دروازے یہاں کھولو گے تو تمہیں ہم مل جائیں گے. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون, اور اس میں پتے ہیں لوگوں کے لیے, ان لوگوں کے لیے جو دھیان دیتے ہیں, جو فکر کرتے ہیں. اسی لیے قرآن اللہ کے ہونے کے دلائل خارج کی دنیا سے بار بار دیتا ہے, اور یہاں تک کہ جب اسلام نے ان لوگوں کو سکھایا اور اسلام نے تربیت دی تو ایسے ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے اللہ کے ان پتوں پر پہنچ کے اللہ کو پا لیا. امام غزالی رحمت اللہ علیہ انہوں نے بڑی صراحت کے ساتھ لکھا, ان کا قول نقل کیا ہے امام الدین نے, التفریق فی شرح التشریف, یہ کتاب اب تو دیکھنے میں بھی نہیں آتی, اتنی آسانی سے ملتی بھی نہیں, کس زمانے میں نظر سے گزری تھی. انہوں نے اس میں تشریح کی اس بات کی کہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ علم حیات نہیں جانتا, ستاروں کی حرکتیں کیسے چلتے ہیں, کیا کیا چیزیں ہیں, آسمان اور اس کے عوامل, اور یہ ساری کی ساری چیزیں گرد و پیش کی دنیا کو نہیں جانتا. وہ فرماتے تھے کہ اللہ کی معرفت میں وہ عنین ہے, ناقص ہے, نامرد ہے اللہ کی معرفت میں, اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ اسے یہ علوم حاصل نہ ہو. یہ جتنے اکابر تھے اس امت میں, بڑے بڑے محدثین فلسفی جو گزرے ہیں رحمہ اللہ, یہ لوگ پڑھتے پڑھاتے تھے, خارجی کائنات سے اللہ کے ہونے کو ثابت بھی کرتے تھے, بتاتے تھے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ کے معاصر تھے حکیم ابو الحسن زبیری, اور حکیم ابو الحسن زبیری ان کا نام تو شاید لوگ اتنا نہ جانتے, لیکن ان کا ایک شاگرد ایسا تھا جس نے استاد کا نام ہمیشہ کے لیے تاریخ میں محفوظ کر دیا, اور ان کا وہ شاگرد وہ تھا جس پر اب تک سب سے زیادہ تفصیلی کام جو نظر سے گزرا ہے اب تک, وہ کیا ہے سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ نے. سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ نے کوئی 700 صفحے پر اس شاگرد کی سوانح لکھی ہے, اور وہ فلسفی شاگرد ان کا وہ معلوم ہے کون تھا؟ وہ عمر خیام تھا. عمر خیام کی کیا سوانح بیان کریں, ہم اپنے موضوع سے ہٹ جائیں گے, خیر وہ پڑھ لیجئے گا آپ. ابو الحسن زبیری اسی عمر خیام بچے کو پڑھا رہے تھے. کون جانتا تھا کہ یہ بچہ بڑا ہو کے اتنا بڑا آدمی بنے گا. تو عمر خیام پڑھ رہے تھے مجسٹی. یہ مجسٹی ایک کتاب تھی, حالی نے مسدس میں اس کا ذکر کیا ہے. تو ایک بڑے فقیہ تھے وہاں سے گزرے, اور انہوں نے ابو الحسن زبیری سے پوچھا کہ اس بچے کو کیا پڑھا رہے ہو. تو حکیم ابو الحسن نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ افلم ینظروا الی السماء فوقہم کیف بنیناہا, کیا لوگوں نے غور نہیں کیا کہ ان کو اوپر آسمان اللہ نے انہیں کیسے بنایا ہے. کہنے کی حضرت اسے اس کی تفسیر پڑھا رہا پڑھا رہے تھے. وہ مجستی کتاب حیرت کی کتاب تھی نا. انہوں نے کہا حضرت اسے قرآن پاک کی اس آیت کی تفسیر پڑھا رہا ہوں, وہ کہنے میں سچے تھے اس لیے کہ ان لوگوں کو اس کے ذریعے اللہ کی معرفت نصیب ہوئی تھی. خارج کی دنیا, خارج کی کائنات پر غور کرے انسان, اللہ کا پتہ پا جاتا ہے. اسی لیے اللہ نے یہاں پر فرمایا نا کہ ہم دونوں دلائل دے کے تمہیں کہتے ہیں ذالک بان اللہ هو الحق, لوگو یقیناً اللہ ہے, وہی اللہ ہے جس نے تمہیں ایک پانی کے قطرے اور مٹی سے انسان بنا دیا, اور وہی ہے اللہ جس نے دبی ہوئی زمین کو لہلہاتی کھیتیوں میں تبدیل کر دیا. اللہ کی ذات یقیناً ہے, اللہ کی ذات ہے, اور اللہ تعالی کی ذات جو ہے وہ ایسی بلند و بالا ہے کہ ساری کائنات جو تم دیکھتے ہو یہ اسی کے قبضہ قدرت میں ہے, اسی کے زیر تسلط ہے. اسی خارجی کائنات پر غور کرنا اور اسی خارجی کائنات کو اللہ کی معرفت کا ذریعہ بنانا یہ شریعت نے سکھایا. اس لیے اللہ تعالی نے یہاں پر بتا دیا کہ دیکھو اللہ کی ذات ہے. اصل بات یہ ہے کہ اللہ نے اپنے ہونے کے اپنی ذات پاک کی طلب ہر انسان کی فطرت میں رکھ دی ہے, اور انسان چاہتا ہے کہ دو جذبے کہیں وہ صرف کرے. مثلاً بھوک ہے نا, تو انسان چاہتا ہے کہ کچھ نہ کچھ کھائے تاکہ بھوک مٹے. اسی طرح انسان کے اندر دو جذبے اللہ نے ایسے رکھ دیے ہیں کہ انسان چاہتا ہے کہ ان جذبوں کو کہیں ادا کرے تاکہ تسکین ہو. ایک محبت کا جذبہ کہ محبت کہیں نہ کہیں انسان کو ہونی چاہیے, اور دوسرے اپنے سے ماورا, اپنے سے فوق, اپنے سے اوپر ایک ہستی کا تصور کہ جہاں وہ جا کر پناہ لے, جہاں جا کے وہ رو دے, جہاں جا کے وہ محبت کا اظہار کرے. یہ دونوں جذبے اللہ نے رکھے تھے. اب آپ دیکھ لیجئے اللہ نے یہ سکھا دیا. اللہ نے کہا محبت بھی سب سے بڑی میں ذات ہوں, مجھ سے محبت کرو. جب مجھ سے محبت کرو گے میرا حکم مانو گے, میں کہوں گا عبادت کرو عبادت کرو گے, میں کہوں گا رک جاؤ رک جاؤ گے. محبت بے دام غلام بنا دیتی ہے انسان کو, تو محبت کا جذبہ تم سے کام کرائے گا. اب محبت کا جذبہ اللہ نے کہا تھا میرے ساتھ جوڑ کے رکھنا, اللہ نے فطرت میں ڈال دی. اور دوسرے خوف, اب تعالی شانو نے اسے بھی فطرت میں رکھا کہ دیکھو مجھے سے ڈرنا ہے, گرفت بھی سخت ہے, اگر میں ناراض ہو گیا تو پھر تمہیں بہت شدید نقصان ہو جائے گا, تم ہم سے دور ہو جاؤ گے, ہماری درگاہ سے نکل جاؤ گے. یہ وہ جذبے تھے اللہ نے جو رکھے. جس نے اللہ کا انکار کیا انہوں نے انہی دو جذبوں کو کہیں اور لگا دیا, اللہ کی بجائے دولت کو رکھ لیا. دولت سے ایسی محبت ہے کہ رات دن دن رات اس کے پیچھے پڑا رہتا ہے, اور دولت کے چھن جانے کے خوف سے پریشان ہو جاتا ہے, اور دولت جب بڑھتی ہے تو خوش ہوتا رہتا ہے. یہی چیزیں اللہ کے ساتھ دونوں جذبوں کو جوڑنا تھا. اس نے اس منصب سے, اس مقام سے اللہ کو ہٹایا, دولت کو رکھ دیا, اللہ تعالی کو ہٹا دیا, بتوں کو رکھ دیا, ولیعوذ باللہ شرک کرنے لگا, اللہ تعالی کو ہٹا دیا, اور اقتصاد معیشت اکانومی کو رکھ دیا کہ دنیا میں ایک عجیب و غریب ایسا معاشرہ تشکیل پائے جہاں پر سب لوگ حکومت کے محتاج ہو جائیں, اور حکومت ساری اونچ نیچ ختم کر کے ایک ایسی ایکول سوسائٹی، مساوات پر مبنی سوسائٹی قائم کرے، جس سوسائٹی میں نہ کوئی مالک ہو، نہ کوئی مزدور ہو، نہ کوئی آزیر ہو، نہ کوئی اجیر ہو، نہ کسی کا حق کسی عورت پہ بنے، نہ کسی کا حق کسی زمین پہ بنے. ایسی معاشرہ غیر فطری طور پر قائم کرنے کی کوشش کی. کیوں؟ اس لیے کہ جس مقام اللہ کا تھا اس مقام پر دولت کو لا کر بٹھا دیا کہ دیکھو دولت معیشت سب کچھ ہے. اللہ نے بتا دیا کہ جب ایسے کرو گے ہمارے مقام پر کسی اور کو بٹھاؤ گے خطا کھاؤ گے. ذالک بان اللہ هو الحق، اللہ کی ذات ہے، اسی سے محبت کو جوڑنا ہے، اور اللہ ہی کی ذات ہے، اس نے تمہاری فطرت میں رکھ دیا نا جھکنا، اللہ کے سامنے جھکو، بتوں کے سامنے مت جھکو، اللہ کے سامنے جھکو، دولت کے سامنے مت جھکو. اپنی محبت، دن رات کی محنت، اس میں اللہ کا حق ہے، اللہ کا حصہ ہے. اس کے لیے انسان پیدا اس لیے کیا تھا کہ سارے کاموں کو چھوڑ کے اللہ کی عبادت کرے، اللہ کی محبت کا دم بھرے. انسان نکالا، سردی لگ رہی ہے، فرمایا اچھا جاؤ کپڑے پہن کے آ جاؤ اور میری عبادت کرنا، آ کے بیٹھ جانا میرے پاس. انسان نکالا، دھوپ اور بارش ستاتی ہے، فرمایا اچھا چھت ڈال لو، چھت کے نیچے بیٹھ جاؤ اور چھت ڈالنے کے فوراً بعد میرے ہی پاس آ جانا. انسان آیا، اس نے مکان بنا دیا. کسی کا بھوک لگی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا میرا حکم ہے کھانا کھاؤ اور آ کر میرے ہی پاس بیٹھ جانا. انسان کھانا کھانے گیا، بار بار سوچتا رہا کہ میرا رب مجھے یاد کر رہا ہے، وہ میرا انتظار کر رہا ہے، مجھے جانا ہے. یہ ہے وہ چیز جو حدیث میں آئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مومن کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے لیے، اور دوسرے کے بعد تیسری نماز، تیسری کے بعد چوتھی نماز کے لیے. یہ ہے مومن کا دل. اور ایسے بھی نالائق نکلے جنہوں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ سے کہ کھانے کے نتائج ہیں کہ جانے کی ضرورت پیش آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ اور واش روم میں ہو آؤ، اور وہ واش روم میں جا کے وہیں کے ہو کے بیٹھ گئے اور اللہ کو بھول گئے. بس دنیا کا حال اللہ کے معاملے میں ایسے ہی ہے. اللہ نے کہا بأن اللہ هو الحق، لوگو یاد رکھو اللہ ہے. مانتے ہو ان دو دلائل کے بعد؟ پہلا نتیجہ، نہیں مانتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنی عقل کی کمی کا ثبوت دے رہے ہو. اللہ تعالی کے نہ ہونے کا مسئلہ نہیں ہے. اب دیکھیں نا، ہم لوگ دیکھتے ہیں نا ستاروں کو، تو ستارے کتنے چھوٹے چھوٹے نظر آتے ہیں. اب اس میں کوئی کہے کہ ستارہ ہوتے ہی اتنا چھوٹا ہے، تو ارے بھائی ستارہ اتنا چھوٹا نہیں ہوتا، یہ ہماری نظر کا قصور ہے، ستارے کا قصور نہیں کہ ہماری نگاہ اتنا دور دیکھ نہیں سکتی. ہماری نگاہ گلاس کو دیکھتی ہے اتنا بڑا ہے، بریف کیس کو دیکھتی ہے اتنا بڑا ہے، اور ایک گلاس اور ایک بریف کیس میں ممکن ہے ایک کروڑ ستاروں کے نقطے ہوتے ہیں وہ آ جائیں، لیکن حقیقت میں ستارہ ایک، اس میں اربوں کے حساب سے بریف کیس آ جائیں اور اربوں گلاس آ جائیں. تو قصور ہماری نظر کا ہے کہ ہم اتنی دور دیکھ نہیں سکتے. ہم اتنا قریب دیکھ لیتے ہیں، قریب کی چیز پوری نظر آتی، دور تک نہیں دیکھ سکتے. تو ستارے کا قصور نہیں. بس اسی طرح آدمی جو کہتا ہے کہ اللہ نہیں ہے، ان دلائل کے باوجود نہیں مانتا، تو وہ اپنے کچھ کم عقل ہونے کا ثبوت دیتا ہے. اللہ کی ذات اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، باری تعالیٰ ہے اور یقیناً ہے. پہلا نتیجہ. دوسرا فرمایا وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، اور دوسری بات یاد رکھو اللہ زندہ کرے گا انسانوں کو، ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا. اللہ تعالیٰ نے یقیناً لوگوں کو زندہ کرنا ہے. اگر اللہ زندہ نہ کرے تو اس کائنات میں وہ تباہی مچ جائے جو تباہی اب ہے، اس سے کئی گنا زیادہ. بعض لوگوں کو اب بھی خوف ہوتا ہے، پتا ہوتا ہے مرنا ہے، اللہ کے پاس پہنچنا ہے، زیادتی کرتے ہیں، معافی مانگ لیتے ہیں. کسی کے پیسے دبا لیے تھے، 10 سال بعد اللہ نے ہدایت جب عنایت فرمائی تو خیال آیا پیسے دینے، فلاں آدمی کے جا کے پیسے لوٹائے کہ بھائی میں اپنی قبر کو خراب نہیں کرنا چاہتا. یہ کیا ہے؟ یہ پتہ ہے کہ مر کے اٹھوں گا، اللہ کے ہاں جواب دوں گا. اللہ نے دوسری بات فوراً فرما دی ہے یہی کہ تمہیں اللہ کے ہاں پہنچنا ہے. اگر آخرت کا تصور نکل جائے اور آخرت کا کوئی قائل نہ ہو، تو پھر بھلا بتائیے کس برتے پر انسان ظلم نہ کرے. پھر جتنے جس کو چاہے پھپڑ مارے اور جس کو چاہے سزا دے اور جس کو چاہے جتنی طاقت کا مظاہرہ اس کے ساتھ کر سکتا ہے کرے قتل کر دے، جواب تو کہیں دینا نہیں. اللہ نے فرمایا ایسے نہیں، وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، اور وہ مردوں کو زندہ کرے گا، وہ قبروں سے اٹھائے گا. تم کہتے ہو کیسے اٹھائے گا، ایسے ہی اٹھا لے گا جیسے تم نے بھی زمین کے بارے میں پڑھا ہے اور جیسے تم نے ابھی سنا ہے کہ تم کچھ نہیں تھے اور مٹی سے ہم نے پیدا کیا اور پھر مٹی میں ملا دیں گے. یہ دوسرا نتیجہ اللہ نے فرمایا ہے قیامت کا. اگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تصور نہ بھی دیتے اور ایمانیات کا حصہ نہ بھی ہوتا تو خود عقل یہ کہتی ہے کہ قیامت ہونی چاہیے. ایک آدمی یہاں 10 آدمیوں کو قتل کر دیتا ہے، ایک آدمی 100 سے فراڈ کر کے 1 کروڑ روپیہ لے کے بھاگ جاتا ہے، وہ 100 آدمی جن دشواریوں اور مصیبتوں میں پڑتے ہیں، چاہے 1 کروڑ آپ واپس بھی لے آئیں تو بھی ان انسانوں کے دل میں ٹھنڈک پڑ جائے گی، کیا ان کی پرابلم سالو ہو جائیں گی؟ عقل کہتی ہے کہ کوئی دن ایسا آنا چاہیے جس دن اس نے آج 50 آدمیوں کو قتل کیا ہے، اسے بھی 50 مرتبہ قتل کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر مارا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر مارا جائے، تاکہ پتا چلے کہ انسانوں نے آخر کیا کیا ہے. اور جب اسے پتا ہوگا کہ ایک ذات ایسی ہے جو موت دے کے بھی مرنے نہیں دیتی، اور مارے گی اور رونے بھی نہ دے، اور مارے گی اور پھر اس کے بعد یعنی رونے تک دھیان نہ دے، اور مارے بھی اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ موت بھی نہ دے، تو وہ ڈر اور خوف اسے باز رکھتا ہے اس سے کہ یہ انسان اللہ کی نافرمانی کرے. عقل خود چاہتی ہے کہ جن لاکھوں کروڑوں آدمیوں کو مار دیا گیا اور جن کروڑوں آدمیوں کو لوہے کی زنجیروں میں ڈال کر اور آگ میں اور کھولتے تیل میں ابال دیا گیا، آخر کوئی جگہ تو ہو جہاں پہنچ کے کوئی کہہ سکے کہ ان کا بھی کوئی حق بنتا ہے، ان کے ساتھ بھی کچھ اچھائی ہونی چاہیے، کوئی چیز ہونی چاہیے. اس لیے قیامت کا آنا یہ خود عقل بتاتی ہے کہ کوئی نہ کوئی جگہ جہاں پر پہنچ کے انسان کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہی ہے. اور انسان ایک جگہ پہنچ کے اپنے اچھے اعمال کی سزا بھی پائے، ایک آدمی کے لیے گناہ کے سارے راستے کھلیں، اللہ کے خوف سے چھوڑ دیتا ہے، کہتا ہے نہیں اللہ نے منع کیا ہے، اس کو اس قربانی کا اور آج کے چھوڑ دینے کا جزا، اس کا ثواب کہیں تو ملنا چاہیے. کوئی تو جگہ ایسی ہو جہاں پر پہنچ کے کوئی سے شاباش دے اور کہے کہ تم نے بہت اچھا کیا، ہمارے خوف کی وجہ سے یہ چیز چھوڑ دی تھی، ہم اس پہ خوش ہیں. یہ وہ چیزیں جو عقلن بتاتی ہیں کہ یقیناً ایک دن ایسا ہونا چاہیے جس دن مردوں کو جلایا جائے، پیدا کیا جائے، اور جس زندگی کے نشیب و فراز اس دن درست کیے جائیں. دو نتیجے، وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور تیسری بات یہ ہے کہ اللہ کی ذات وہ پوری کی پوری قدرت رکھتی ہے. اب آگئی بات اللہ تعالی کی صفات پر، پہلی بات کی اللہ کی ذات پر، اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ ان اللہ هو الحق، کہ اللہ کی ذات یقیناً ہے. اچھا بھائی ہے تو پھر ان کی صفات بھی ہیں، ایک صفت تو یہ بتا دی کہ دیکھو مردوں کو زندہ کرے گا، اور دوسری اس سے بھی بڑی بات کہہ دی کہ انہ علی کل شیء قدیر، اور وہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اب بھلا سوچے آدمی کہ کیا آپ ایسے اللہ کو مانیں گے جس کی صفات ہی نہ ہو، یا ایسے اللہ کو مانیں گے جس کی صفات ناقص ہوں؟ تو جب ناقص ہوں گی صفات تو وہ ناقص خدا ہو نہیں سکتا، خدا کے لیے کامل ہونا ضروری ہے. کیا اچھی بات شیخ ابو منصور ماتریدی رحمت اللہ علیہ نے کہی، وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے ہم سے سوال کیا، کوئی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کیا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ اگر تمہارا ارادہ اس سوال سے یہ ہے کہ اللہ کا نام کیا ہے، تو اللہ کا نام تو رحمان اور رحیم ہے. اور اگر اس سوال سے تمہارا مقصد یہ ہے کہ تم یہ پوچھو کہ اللہ کی صفات کیا ہے، تو اللہ سمیع ہے، بصیر ہے، سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے. اور اگر تم کہتے ہو کہ اللہ کیا ہے، یعنی اللہ نے کیا چیز پیدا کی ہے، تو اس نے اپنی مخلوق کو پیدا کیا اور ہر چیز کو اس کے اصل مقام سے شناسائی عطا کی، اصل مقام اس چیز کا بتا دیا. اور اگر تم کہو کہ اللہ تعالی خود کیا ہے، تو دیکھو جتنی مثالیں دی جائیں اور جتنی اجناس، لوہا، سونا، چاندی، نور، روشنی، اندھیرا، جتنی چیزیں ہمارے سمجھ میں آ سکتی ہیں، اللہ کی ذات اپنی ذات کے اعتبار سے ان سب چیزوں سے بلند و بالا ہے. یہ ہے وہ چیز کہ اللہ تعالی ذات پاک ہے اور وہ اپنی ذات کو خود جانتی ہے بغیر دلیل کے اور بغیر خبر کے. اللہ تعالیٰ کو خود اپنے اللہ ہونے کے لیے کوئی دلیل چاہیے ہو تو وہ تو خدا نہ ہوا، وہ تو خود دلیل کا محتاج ہوا، اور اللہ کی ذات کسی کی محتاج نہیں. اور اسے خود کوئی خبر دے کہ تم خدا ہو والعیاذ باللہ، جس کا مطلب ہے اس کا علم ناقص ہے. اللہ نے یہاں آ کے اپنی قدرت کی بات کی، اور اللہ نے فرمایا انہ علی کل شیء قدیر، اور لوگوں اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. جتنی دنیا میں اقوام کو ٹھوکر لگی ہے شرک کی، انہیں شرک کی ٹھوکر اس وجہ سے لگ گئی کہ انہیں اللہ کی صفت علم میں اور اللہ کی صفت قدرت میں، ان دو صفات میں شک واقع ہو گیا اور ان دو چیزوں نے انہیں دبو دیا. اس لیے اسلام جب آیا ہے تو اسلام نے ان عربوں کو نکالا، پوری انسانیت کو اس شرک کی گھاٹی سے نکالا. قدیم جو عرب تھے شرک کرتے تھے، ہنگیر والے سورج کی پوجا کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے تب یہ پوجا پرستش ہوتی رہی ہے. بنو کنانہ چاند کی پرستش کرتے تھے، بنو تمیم حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا قبیلہ یہ ستاروں کی پرستش کرتے تھے، لخم اور جزام یہ دونوں قبائل عربوں کے، یہ مشتری ستارے کی پرستش کرتے تھے، یہ حاتم تائی جس قبیلے کے تھے سہیل ستارے کی پرستش کرتے تھے، کیونکہ جب سہیل ستارہ طلوع ہوتا ہے تو چمڑے میں خوشبو پیدا ہوتی ہے، اس کے ساتھ ہوائیں چلتی ہیں اور وہ چمڑے میں خوشبو کو پیدا کرتی ہیں. یہ اس خوشبو سے اتنے متاثر تھے کہ اسے خدا مان لیا تھا ولیعہذ باللہ. بنو قیس شعرہ ستارے کی پرستش کرتے تھے، یہ اسد قبیلہ جو تھا یہ عطارد ستارے کی پرستش، جوپیٹر کی پرستش کرتے تھے، اور اتنے اس میں الجھے ہوئے تھے کہ علم اور حکمت چھو کر انہیں نہیں گئی تھی. ابن خلدون جیسے محقق رحمہ اللہ نے اسی لیے اپنے مقدمے میں جہاں بحث کی عربوں کی، انہوں نے کہا کہ عرب اپنی نسل کے اعتبار سے ایسے لوگ تھے کہ علم اور حکمت نہیں سیکھ سکتے تھے، انہوں نے فصل مان دی ہے. اور کہتے ہیں اس بات کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ عرب جو ہیں تمام انسانیت میں پوری دنیا میں علم کے وجہ سے اور ہنر کے اعتبار سے سب سے زیادہ نکمے لوگ ہیں، ابعد الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ دور صنعت کاری سے اور علم سے، یہ سب سے برے لوگ اس معاملے میں عرب ہیں. وسبب فی ذلک، اس کا سبب یہ ہے کہ ان لوگوں نے جنگلی پن میں زندگی گزاری ہے، جنگلی ہیں، بدو ہیں، اور شہروں کے تمدن سے، شہروں کی تہذیب، اس کے لوازمات اس سے بہت دور ہیں. انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ دنیا میں شہروں میں کیا ہوتا ہے، دیہاتی ہیں، جنگلی ہیں، انہیں کیا معلوم. ابن خلدون حالانکہ ظاہر ہے کہ جب آئے ہیں تو اسلام آدھی سے زیادہ دنیا پر اسلام کا سکہ رائج تھا اور اسلام کے جھنڈے گڑے ہوئے تھے، انہوں نے عربوں کا اس زمانے کا حال بیان کیا ہے. یہ سب شرک کی چیزیں تھیں جو عربوں میں تھی، اللہ نے اپنی معرفت انہیں نصیب کی، اللہ نے انہیں بتایا، اللہ نے فرمایا میری صفات مبارکہ میں سے یہ صفت ہے کہ وَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَئِن قدیر، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اتنا بڑا انقلاب اللہ نے اس کائنات میں اسلام نے پیدا کیا، اسلام نے دنیا کو یہ سبق دیا اور سکھایا کہ جس سورج، چاند، عطارد، سمندر، ہواؤں اور 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 ان چیزوں کی تم پرستش کرتے ہو، بھائی یہ ہم نے تمہارے انڈر رکھی ہیں، یہ اس لیے کہ تم ان پر کام کرو، اس لیے نہیں ہے کہ انہیں اپنا خدا بنا لو. ہندو سمندر کا سفر نہیں کرتے تھے. گاندھی جی جب پڑھنے گئے تو اس وقت ان کے اپنی جو لوگ تھے انہوں نے وہ برا بنا کہا کہ ارے سمندر تو خدا ہے، بھلا اس کے اوپر بھی چلا جاتا ہے، اس کے اوپر بھی بھلا سفر کیا جاتا ہے؟ یہ مشرک اقوام اس کائنات کے جو مظاہر تھے ان کے سامنے گڑ گڑاتے تھے، جو کچھ انہیں مل جاتا تھا سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے دیوتاؤں نے دیا ہے، اور جب سمندر میں طوفان آتا تھا یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے آقا ہم سے ناراض ہو گئے، زلزلے آ گئے تو یہ کہتے تھے کہ اوہ ہمارے آقا ہم سے ناراض ہو گئے اور بتوں نے یہ زلزلہ برپا کر دیا. حتیٰ کہ سکندر اعظم الیگزینڈر دا گریٹ جسے کہتے ہیں، جب وہ یونان سے نکلا اور سمندر کے سفر پر روانہ ہوا تو آپ اس کی سوانح پڑھیں کہ سمندر کے دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے اس نے بہت خوبصورت پلا ہوا سانڈ منگوایا اور اس کی قربانی دی. ہمارے آج کے دور میں بھی انڈیا میں سمندر میں جو جہاز اتارے جاتے ہیں تو اپنے خداؤں کو خوش کرنے کے لیے وہ ناریل توڑتے ہیں. یہ سب شرک کے مظاہر تھے. اور ان سمندروں میں سفر کرنا اور ان کائنات کی تسخیر، سکندر نے کیا کیا، ہندو کیا کرتے ہیں، اور اللہ نے ہمیں کیا سکھایا؟ اللہ نے فرمایا والذی خلق الازواج کلھا، وہ اللہ کی ذات ہے جس نے تمہارے فائدے کے لیے یہ ساری چیزیں بنائی ہیں. وجعل لکم من الفلک والانعام ما ترکبون، تمہارے لیے کشتیاں بنائی، تمہارے لیے چوپائے بنائی ان پر تم سوار ہوتے ہو. لتستووا علی ظہورہ، تاکہ تم ان کی پیٹ پر جم کے بیٹھو. ثم تذکروا نعمت ربکم، پھر اپنے رب کا شکر ادا کرو. اذا استویتم علیہ، جب تم اپنی سواری پر بیٹھ جاؤ. فتقولوا، تو یہ کہو کہ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. یہ ہے وہ اسلام جس نے اللہ کی صفت قدرت کی تعلیم دی. اللہ نے کہا سمندر میں جاؤ یہ پڑھو، گھوڑوں پر بیٹھو یہ پڑھو، تم اس کائنات کی تسخیر کے لیے نکلو، ہماری احسان مند ہو. اس لیے اللہ نے دوسری بات یہ کہہ دی. تیسرا نتیجہ نکلا وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کہ اللہ کی ذات ہر چیز پر قدرت رکھتی ہے. یہ تین نتائج برآمد ہوئے، اور اصل میں اگر آپ اس کو سمیٹ لیں تو پھر یہ ہوگا کہ دو نتیجے ہو گئے، ایک اللہ کی ذات اور صفات کا اور ایک مردوں کے زندہ ہونے کا. اور چوتھا نتیجہ یہ کہ یہ آگے آپ دیکھ لیجئے ساتویں آئے وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ، اور یہ کہ قیامت آنی ہے. لا ریب فیہا، اس میں کوئی دھوکہ نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے، قیامت یقیناً آ کے رہے گی. اب اس آیت میں یہ جو فرمایا قیامت آنی ہے، ایک، اور اس سے پہلے فرمایا تھا انہ یحیی الموتا، اللہ مردوں کو زندہ کرے گا. وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور جو لوگ قبروں میں ہیں خدا انہیں اٹھائے گا. یہ تینوں آیات آپس میں ریلیٹڈ ہیں، یہ تینوں بتاتی ہیں کہ قیامت آنی ہے، مردے زندہ ہوں گے، جو قبروں میں دفن ہیں انہیں نکال دیا جائے گا، جو معدوم بظاہر ہو گئے ہیں انہیں پیدا کر دیا جائے گا. تو دو مسئلے بنیادی طور پر ہو گئے، ایک اللہ کی ذات و صفات، اس کی توحید کا مسئلہ، اور دوسرا مسئلہ اس کے ساتھ یہ آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ دیکھو بھائی اللہ کی ذات اسی طرح قیامت میں تمہیں اٹھا کر کھڑا کر لے گی. یہ قیامت کا ہونا برحق ہے، قیامت سے تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی چیز آئے گی نہیں. ان کو پانچ نتائج آپ کہہ لیجئے، ان کو دو نتائج آپ کہہ لیجئے، اللہ نے کہا قیامت کی گھڑی آ کر رہے گی. اور اللہ تعالی نے فرما دیا کہ لا ریب فیہا، اس قیامت میں کوئی شبہ نہیں. ایک جگہ اللہ تعالی نے قسم کھائی ہے، اور اللہ نے فرمایا ہمیں قسم ہے اپنی ذات کی، قل ایب ربی انہ لحق، ان سے کہیے ہاں ہاں اللہ کو اس کی ذات کی قسم ہے کہ یہ بالکل سچ ہے، قیامت آئے گی اور تم اللہ کے حضور میں پیش ہو جاؤ گے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفار مکہ کا سب سے بڑا جھگڑا اللہ کی توحید اور اللہ کی وحدانیت کے بعد یہ تھا کہ وہ کہتے تھے قیامت نہیں آنی. یہ کیسا آدمی ہے جو کہتا ہے کہ جب ہم مٹی میں مل جائیں گے، مر جائیں گے، اور اس کے بعد پھر اٹھا کر کھڑے کر دیے جائیں گے. یہی وہ چیز ہے، بے خوفی، حساب کا خوف نہ ہونا. اور اس نے قوموں کو تباہ کیا، اس نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ان کی تعلیمات میں شک پیدا کیا، اور کافروں نے صاف کہہ دیا کہ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور جو جس چیز کی طرف تم بلاتے ہو ہم اس کے بارے میں شک میں ہیں. اللہ نے فرمایا جا اتم رسول ہوں دل پہ گینات، انبیاء علیہ السلام والسلام، رسول علیہ السلام والسلام کے پاس آئے واضح دلائل لے کر، فردو ایدیہم فی افواہیم، انہوں نے انبیاء علیہ السلام والسلام کے منہوں میں اپنے ہاتھ ڈال دیے، وقالو انا کفرنا بما ارسلتم بے، اور اتنے بے حیا تھے کہ کہنے لگے ہم ہرگز نہیں مانتے تمہاری بات، جو کچھ تم لے کے آئے ہو تمہارے ہاتھ اللہ نے بھیجا ہے ہم صاف انکار کرتے ہیں، وَإِنَّا لَفِي شَكٍ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو ہمیں بالکل اس پہ اطمینان نہیں ہے، ہمیں شک ہے تم پہ کہ تم جھوٹ بولتے ہو، اللہ نے وَلِعَذُ بِاللَّهِ یہاں پر فرما دیا، وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور یقیناً قیامت آئے گی، انبیاء علیہ السلام جھوٹ نہیں بولتے، اس قیامت کے آنے میں کوئی شبہ نہیں، اور اللہ اٹھائے گا لوگوں کو قبروں سے تاکہ وہ بتائے کہ جو کچھ کر رہے ہو اس کی سزا اور جزا دے گا، اللہ تعالی مرنے والوں کو زندہ کرے گا، کیونکہ اس کے بغیر حق تعالی شانو کی حکمت کا تقاضا پورا نہیں ہوتا، حق تعالی شانو اپنی حکمت کے تقاضے پورے کرنا چاہیں تو ایک الگ چیز ہے، اور لیکن اللہ کی حکمت اس بات کی متقاضی ہے کہ جن لوگوں کے ذمے اس نے اس کائنات کو بھیج دیا تھا، لگا دیا تھا، یہاں کے کاروبار، یہاں کی زندگیاں امانت اللہ نے دی تھی، اللہ ان کا محاسبہ بھی کرے اور اللہ تعالیٰ پوچھے کہ تم نے کیا کیا ہے، تمہارے افعال میں نیکی اور بدی یہ دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں، آخر اس کی وجہ کیا ہے، اور اتنی بڑی کائنات، اتنی بڑی دنیا، اس قدر وسیع اختیارات انسان کو دے دیے اور اس کا وہ حساب چھوڑ دے، تو کسی کی سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ وہ حساب نہ لے اور برے اعمال کی سزا کو چھوڑ دے اور اچھے اعمال پر جزا کو چھوڑ دے؟ اس لیے اللہ کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ قیامت برپا ہونی چاہیے، اور اللہ تعالی نے ان پانچوں نتائج کو، یا پانچ کہہ لیجئے یا دو کہہ لیجئے، کہ اللہ کی ذات و صفات اور قیامت کا مسئلہ، ان دونوں کو اللہ تعالی نے حل فرما دیا، ان سات آیات میں اللہ تعالی نے ذکر کیا دو دلائل کا، اور دو دلائل کے بعد اللہ تعالی نے دو اس کے نتیجے نکال دیے، یہ سب باتیں اس لیے ہیں تاکہ انسان اپنی عملی زندگی میں تبدیلی پیدا کرے، اور آسان ہے کوئی کام کرنے سے پہلے سوچے کہ اگر اس لمحے مجھے موت آ جائے اور اللہ مجھ سے پوچھے کہ یہ کام کیوں کیا ہے تو اللہ کو کیا جواب دوں گا، بس اتنی سی بات، اگر اس سوال کا جواب ہے کوئی کہ اللہ کو دوں گا اور اللہ تعالی نے جو مجھے علم شریعت اور یہ چیزیں سکھائی ہیں اس کے مطابق ٹھیک ہے، بس وہ آدمی ٹھیک ہے، اور جب اسے پتا ہے کہ اس کا کوئی جواب نہیں اور اللہ کے یہاں پہنچوں گا اور اللہ نے اگر پوچھ لیا تو کوئی جواب بن نہیں سکے گا، تو بچے اس بات سے، اسی لیے اللہ نے فرمایا ہے ذالک ہم قیامت میں لوگوں کو ناشروں یوم القیامت علی وجوہم، ہم لوگوں کو چہروں کے بل چلا دیں گے، جو آج پاؤں کے بل چلتے ہیں قیامت میں چہروں کے بل چلیں گے، امیم و بکمم و سما، اندھے ہوں گے، گونگے ہوں گے، بہرے ہوں گے، ماواہم جہنم، جہنم ان کا ٹھکانہ، کلما خبت، جہنم کی آگ جب بجھنے لگے گی، زدناہم سعیرا، ہم اس کے شولوں کو اور بھڑکا دیں گے، کیوں اتنی سخت سزا ہے؟ ذالک جزاؤہم بانہم کفروا بآیاتنا، یہ ان کی سزا ہے جو منکر تھے ہمارے پتوں سے، ہم اپنے پتے انہیں دیتے رہے کہ آؤ ہم سے ملو، یہ ہمارا گھر ہے، یہ ہماری جگہ ہے، یہ ہمارا ٹھکانہ ہے، یہ چیز تمہیں ہماری معرفت کا پتہ سبق دیتی ہے، وقالو اور کہتے تھے اذا کنا عظاما ورفاتا، جب ہم ہڈیاں ہماری مل جائیں گی مٹی میں چورا چورا ہو جائیں گی، انا لمبعوثون خلقا جدیدا، کہ اللہ تبارک و تعالی دوبارہ اٹھا کر پیدا کرے گا، اللہ نے فرمایا ولم یرو، انہوں نے غور نہیں کیا، ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، جس اللہ نے آسمان اور زمین جیسی بڑی بڑی مخلوقات پیدا کی ہیں، قادر علی ان یخلق مثلہم، وہ کیوں نہیں اس پہ قدرت رکھتا کہ تمہیں دوبارہ پیدا کر دے، بلا وجہ کیا ہے؟ اس لیے آدمی اللہ کی ذات اور صفات، اس میں اپنے آپ کو شرک سے بچائے، اور ہر لمحہ یہ خیال کرے کہ میں آج مر جاؤں اللہ کو میں کیا جواب دوں گا قیامت میں، یہ جو اعمال ہیں اس پہ جزا اور سزا کیا ہوگی؟ ثواب کا ہے مسئلہ، اللہ اس پہ خوش ہوگا، راضی ہوگا، بندے میں کڑی ہمت بڑھتی ہے کہ اللہ کی خوشی ہے، اللہ اس بات سے راضی ہوتا ہے. اور جب گناہ کا مسئلہ آتا ہے تو انسان بجھتا ہے، دل میں وسوسہ کھٹک پیدا ہوتی ہے، روک پیدا ہوتی ہے کہ مت کرو، اللہ اس سے پوچھے گا تو میں کوئی جواب نہیں دے سکوں گا. اس لیے ارشاد فرماتا ہے کہ لوگو دیکھو، وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور یہ بھی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ